بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضی، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہماری ریڈیو تہران کی آرکائیو بھی موجود ہے، جس میں آپ جب چاہیں ماضی کے نشر شدہ پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی ویب سائٹ پر آپ تازہ ترین خبریں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ہماری اس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahartv.ir۔ اور سمینا پیش خدمت ہے، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر دوسرے پروگراموں کے علاوہ تازہ ترین خبریں بھی نشر کی جاتی ہیں، لہذا تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، urdu.sahartv.ir۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں سب سے پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران جنگ یوکرین میں کسی بھی فریق کی حمایت نہیں کرتا۔ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر نے تہران میں ایک سیاسی اقتصادی اجلاس کے دوران ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعلقات اور اس میں فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے معاملے میں از خود نوٹس کیس کی سماعت مکمل اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دہلی کے نائب وزیر اعلی کی گرفتاری کے معاملے میں دخل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے اونتی پورہ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں دو مسلح عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی سے ہتھیار چھیننے کے لیے پاکستان سے رقم کی درخواست کی خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن کے جنین رام اللہ، نابلس اور اریحا میں متعدد صہیونی مخالف کاروائیاں انجام دی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جنیوا میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ رتنو مسعودی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا ہے کہ ایران جنگ یوکرین میں کسی بھی فریق کی حمایت نہیں کرتا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ مغرب کے برخلاف، جس نے یوکرین کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فراہم کیے ہیں، ایران نے کسی بھی فریق کو جنگ کے لیے نہ ہتھیار فراہم کیے ہیں اور نہ ہی کسی فریق کی حمایت کی ہے۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ انسانی حقوق کے معاملات کو دنیا کے آزاد ملکوں کے خلاف سیاسی ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کیے جانے کے خلاف ہے۔ قابل ذکر ہے ایران کے وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے جنیوا میں ہیں، جہاں انہوں نے فن لینڈ، بیلجیم، ناروے اور آرمینیا کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے تہران میں ایک سیاسی اقتصادی اجلاس کے دوران اور ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعلقات اور اس میں فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تہران میں امریکہ کی خودسرانہ پالیسیوں کے مقابلے کے لیے اقتصادی تعاون کے زیر عنوان اجلاس کے موقع پر پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے ترجیحی تجارت کے معاہدے پر دستخط کو تہران اور اسلام آباد کے مابین تجارت میں فروغ کا ایک اچھا نمونہ قرار دیا۔ انہوں نے برآمدات کے معین مقدار کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور اسلام آباد ترجیحی تجارت کو آزاد تجارت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ریل ٹرانزٹ کا سلسلہ مکمل کر کے ایران اور چین کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور پاکستان اور ترکی کے درمیان بھی تجارت کا راستہ ہموار ہوگا۔ رحیم حیات قریشی نے ایران سے پاکستان جانے والی گیس پائپ لائن کے بارے میں کہا کہ وہ اس سلسلے کے مسائل کے حل ہونے کی جانب سے پر امید ہیں۔ پاکستان کے سفیر نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کی سرحدیں تیل اور گیس سے مالا مال ایران جیسے ملک سے ملتی ہیں، جو پاکستان کی بہت سی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی اسلام آباد ایران سے بجلی درآمد کر رہا ہے، جس کا سالانہ حجم 100 میگا واٹ سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے معاملے میں از خود نوٹس کیس کی سماعت مکمل اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں قائم 5 رکنی آئینی بینچ نے از خود نوٹس کی سماعت منگل کو بھی جاری رکھی، اور وکلاء نے اپنے دلائل پیش کیے۔ فاضل عدالت نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے عدالت برخاست کر دی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کا محفوظ کیا گیا اپنا فیصلہ کل بدھ کو 11 بجے سنائے گی۔ اس سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنے کا حکم دیا تھا۔ پیر کو مذکورہ کیس کی سماعت کرنے والا 9 رکنی بینچ اس وقت ٹوٹ گیا جب 4 جج صاحبان نے بینچ سے علیحدگی کا اعلان اور سماعت میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی۔ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیارات کے حوالے سے آئینی بحث جاری ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں نے آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اقدام قتل کیس میں عمران خان کو عبوری ضمانت کے لیے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ عبوری ضمانت منظور کرنے پر عمران خان نے کھڑے ہو کر عدالت کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے آمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں میں 2 دیگر مقدمات میں ان کی ضمانت منظور، جبکہ توشہ خانہ کیس میں عدم پیشی کی بنا پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سی سودیا کی گرفتاری کے معاملے میں دخل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی کو مبینہ شراب اسکینڈل میں سی بی آئی نے گرفتار کر لیا تھا، جس کے بعد دہلی کی عدالت نے انہیں 5 دن کی سی بی آئی ریمانڈ میں دے دیا ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے ان کی گرفتاری پر روک لگانے کی اپیل کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس معاملے میں دخل دینے سے انکار کر دیا۔ منگل کو درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں پہلے آپ کو ہائی کورٹ جانا چاہیے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ براہ راست سپریم کورٹ سے ضمانت کیوں مانگی جا رہی ہے۔ واضح ہے سی بی آئی نے اتوار کو منیش سی سودیا کو شراب اسکینڈل میں گرفتار کر لیا تھا اور پیر کو دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا، جس کے بعد عدالت نے انہیں 5 دن کے لیے سی بی آئی کے تحویل میں دے دیا۔ اس درمیان منگل کو سی سودیا نے نائب وزیر اعلی اور دیگر وزارتوں کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا استعفیٰ وزیر اعلی کیجریوال نے منظور کر لیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے اونتی پورہ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں 2 مسلح عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ ایک ہندوستانی فوجی بھی ہلاک ہوا۔ اے ڈی جی کشمیر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورس کو یہ اطلاع ملنے کے بعد کہ اونتی پورہ میں کچھ عسکریت پسند روپوش ہیں، پولیس اور سیکیورٹی فورس کے جوانوں نے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا اور مشترکہ کارروائی شروع کر دی۔ پولیس کے بقول فرار ہونے کے تمام راستے مسدود ہونے کے بعد مسلح عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد ہندوستانی سیکیورٹی فورسز نے بھی فائرنگ کی، اور یوں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک جاری رہا، جس کے دوران مسلح عسکریت پسند اور ایک ہندوستانی فوجی مارا گیا۔ اے ڈی جی کشمیر کا کہنا ہے کہ مارے گئے مسلح عسکریت پسندوں میں سے ایک پولیس کو مطلوب تھا، جس نے کچھ عرصہ قبل ایک کشمیری پنڈت کو قتل کیا تھا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی سے ہتھیار چھیننے کے لیے پاکستان سے رقم کی درخواست کی خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو افغانستان کی سرزمین سے خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان کو افغانستان میں قیام امن کے لیے غیر ملکی رکومات کی ضرورت نہیں ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہ کام پوری قوت کے ساتھ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ طالبان انتظامیہ کے سلسلے کی کوششیں ہی حالات کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوں گی۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے دعویٰ کیا تھا کہ افغان طالبان نے گزشتہ دنوں کابل میں پاکستان کے فوجی اور سیکیورٹی وفد سے ملاقات کی اور ان سے تحریک طالبان پاکستان کے ارکان سے ہتھیار چھیننے اور ان کی باز آبادکاری کے لیے رقم کی درخواست کی تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن کے جنین، رام اللہ، نابلس اور اریحا میں متعدد صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی ہیں، جس میں کم سے کم ایک صہیونی ہلاک اور متعدد غاصب فوجی زخمی ہوئے۔ پیر اور منگل کی درمیانی رات فلسطینیوں کی صہیونیت مخالف کارروائی غرب اردن میں واقع اریحا ٹاؤن میں انجام دی گئی۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی انتہا پسند کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کارروائی انجام دینے کے بعد فلسطینی مجاہد نے صہیونیوں کی ایک گاڑی کو بھی گولیوں کا نشانہ بنایا اور 4 مسلح صہیونیوں کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ادھر فلسطینی نوجوانوں نے پیر اور منگل کی رات کو ہی نابلس شہر میں صہیونیوں کی ایک بس کو نظر آتش کیا۔ فلسطینی مقامی ذرائع کے مطابق استقامتی محاذ کے مجاہدوں نے نابلس کے جنوبی مضافات میں واقع ہوارا ٹاؤن کے چیک پوسٹ پر حملہ کر کے ایک صہیونی فوجی کو زخمی کر دیا۔ اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے اریحا میں انجام پانے والی اس کارروائی پر فلسطینی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن صہیونی غاصبوں کو ایک منہ توڑ جواب تھا۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ صہیونیوں کے مظالم کا جواب مزاحمتی کارروائیوں کے ذریعے اور ہر جگہ دیا جائے گا۔ جہاد اسلامی فلسطین نے بھی اریحا میں صہیونیوں کو ہلاک کرنے والے فلسطینی مجاہد کے اقدام کو سراہا اور فلسطینیوں سے کہا کہ صہیونیوں پر مزید کاری ضرب لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلسطینی مزاحمتی کمیٹیوں کی جانب سے بھی اس سلسلے میں ایک بیان جاری ہوا۔ اس بیان میں آیا ہے کہ دشمنوں کو صرف گولیوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے، لہذا فلسطینی عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وارا ٹاؤن کے فلسطینیوں کی حمایت میں میدان میں اتریں اور عوامی مزاحمتی دستے تشکیل دے کر صہیونیوں کے مظالم کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری جانب صہیونی ماہرین نے غرب اردن میں ایک وسیع انتفاضے کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں فلسطینیوں کی مزاحمتی تحریک میں اور بھی شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے غرب اردن میں صہیونیوں کے تازہ مظالم کی مذمت کی ہے۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے پیر کے روز جدہ میں ہونے والی نشست میں اعلان کیا کہ صہیونیوں کو سزا سے استثناء ملنے کی جانب سے یقین ہے، اس لیے وہ بآسانی غیر انسانی مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام کلام امیر، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن نور کے لفظ نور کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں کرمدینے کی بات اے واعظ کرمدینے قصور کی باتیں چھوڑوں قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے سب جانتے ہیں سبا بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا اس دل ناصبور کی باتیں اس دل ناصبور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور آج جو خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم خطبہ ہے، جس کو خطبہ قاسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو 192 نمبر خطبہ ہے۔ اس کو قاسعہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ بہت ایک یعنی متوجہ کرنے والا، انسان کو ہلا دینے والا خطبہ ہے۔ اس کے مختلف اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں اس کو خطبہ قاسعہ کہا گیا، لیکن ایک اہم اس کا سبب یہ ہے کہ یعنی جس کو بھی، جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا جو اس کو سنتا ہے یا جن کے سامنے مولا کائنات نے اس کو بیان کیا تو وہ لرز کے رہ گئے۔ یعنی ایک ڈرا دینے والا کہ جو تمہارے اندر صفات پائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس پورے خطبے کا جو محور ہے، بہت خلاصہ آپ کے سامنے یہاں ہم بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے مہمان بھی، چونکہ بڑا مفصل خطبہ ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو جائیں نہج البلاغہ میں، کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں پورے خطبے کا کہ مولا کائنات نے اس کو یعنی کس لیے بیان کیا اور اس کے حصے کتنے ہیں۔ کم سے کم 5 ورنہ 15, 18, 20 حصے اس خطبے کے جو ہیں شارحین نے معین کیے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات شیطان کے ہیں ان میں ایک تعصب ہے۔ تعصب مطلب یہ کہ ہم جو ہیں کسی یعنی جانبداری، یعنی کسی کو جو ہے کسی کے حمایت کرنا غیر معقول طریقے سے۔ یہ نہیں کہ مثلا ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس صفت کی امام نے اس میں بہت تاکید کی ہے۔ اور پھر جو زمانہ جاہلیت تھا اور جاہلیت کے دور میں جو تعصب پایا جاتا تھا، جسے تعصب جاہلی یا عصبیت جاہلی کہہ سکتے ہیں، امام نے اس کی طرف متوجہ کیا سب کو کہ تمہارے اندر پھر سے وہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ کوفے والوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ شیطان کی صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہدایت کی، حتیٰ کہ آپ کے ایک معجزے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو ایک بہت مفصل خطبہ ہے، لیکن ہمارے اس پروگرام میں ظاہر ہے مزید اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ اس کا جا کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ امام کیا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو خطاب اہل کوفہ سے ہے وہ تو چونکہ سامنے موجود ہے اس لیے ان سے خطاب ہے، ورنہ درواقع قیامت تک جتنے بھی آنے والے افراد ہیں سب سے امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان صفات سے محفوظ رکھو۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، آج ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 جو خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے، اس خطبے کے اس حصے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، تو میں نے پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہے، یہ فریاد کون بلند کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، اور یا علی، آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ وہ سب کچھ سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں. بس فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ وزیر ہیں اور منزل خیر پر بھی ہیں. اس کے بعد مولا کائنات اس خطبے کے آخر میں اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں جب کفار نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا. مولا فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، میں پیغمبر کے داہنی طرف کھڑا ہوا تھا جس وقت سرکار رسالت مآب نے اس معجزے کو دکھایا. سرداران قریش، کفار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ تو آپ کے گھر میں کسی نے نہیں کیا، ایسا دعویٰ تو آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے نہیں کیا تھا. آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ، یہ رسالت کا دعویٰ. آپ اگر اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کو رسول مان لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں. ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے، آپ اس مطالبے کو اگر پورا کر دیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، تمہارا سوال کیا ہے، وما تسألون، تم کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو دعوت دیں، یہ آپ کے کہنے کے اوپر جڑ سے اکھڑے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. اگر آپ نے یہ معجزہ دکھلا دیا، اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے. پیغمبر نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ یہ کام انجام دے، یعنی حکم خدا سے یہ درخت اکھڑ کر میرے سامنے آ جائے، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا بے شک ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں میں ڈال دیے جائیں گے. جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں قتل ہوں گے اور پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو احزاب کو قائم کریں گے، جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پیغمبر نے ان کے مطالبے پر درخت کو حکم دیا، درخت اپنی جگہ سے میں جڑ سمیت اکھڑا اور پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا تھا. لیکن کفار ایمان لانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے. پیغمبر نے حکم دیا، درخت دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا. اس طرح سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبر کی رسالت کو قبول نہیں کیا.
ناظرین کرام، ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا اور اب ہم چلتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں ہم آپ کے لیے ایک نامے کو یا نامے کے ایک حصے کو پیش کرتے ہیں. تو آج جو نامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ایک یعنی ادامہ ہے اسی سلسلے کا, اسی نامے کا جو اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں, جو مولائے کائنات نے اپنے کچھ ان عاملوں کے لیے اور کچھ ان عہدیداروں کے لیے لکھا ہے جن میں بڑی اہم شخصیات ہیں. ان میں حضرت مالک اشتر کا بھی شمار ہے اور بھی دوسرے افراد کے لیے امام جو لکھتے ہیں, اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے تمہارے پاس آتے ہیں, جو رعیت آتی ہے, جو لوگ آتے ہیں, تو ان کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. تو یہاں پر امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں توازو سے کام لینا چاہیے, تمہیں محبت سے کام لینا چاہیے. آنے والے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر سختی مت کرنا, نرمی سے پیش آنا, محبت سے پیش آنا, اس لیے کہ سختی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. محبت کے ذریعے انسان اگر چاہے تو وہ جانور کو بھی اپنا بنا سکتا ہے, جانور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے, اور انسان تو پھر بھی انسان ہے. لیکن سختی کے ذریعے اگر ایک لکڑی بھی ہو تو وہ اس کو وہ ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو جو ہے جھکایا نہیں جا سکتا. تو یہی ہے کہ سختی نہیں, تمہیں نرمی سے پیش آنا ہے. اور پھر یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ ملے تو محبت کے ساتھ ملے. اور یہاں پہ تمہاری حیثیت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. تمہیں اگر ایک عہدہ اور ایک منصب اور ایک پوسٹ دی گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اس سے افضل ہو گئے, بلکہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے, اور جس طریقے سے تم ایک مومن ہو اسی طریقے سے وہ بھی مومن ہے. اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے, محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, توازو کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو توازو کی اور محبت کی یہاں پر امام نے تاکید کی ہے. آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس پروگرام کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں.
اس کے بعد مولا ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, تیسرا اصول. فرماتے ہیں کہ اصل کس چیز, اصل سختی ہے جو اصول حاکم ہونا چاہے تیرے کاموں میں, وہ سختی ہے یا مدارا ہے یا مہربانی ہے, نرمی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اصلی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی ہو, مدارا کرے لوگوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ جو تیرے ماتحت ہے یا جو تیرے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے, اپنی مشکل حل کرنے کے لیے. تیرے اندر مدارا اور مہربانی ہونی چاہیے, تیرا شرح صدر ہو, ایسا نہ ہو کہ جو آنے والے اپنی مشکل لے کے آ رہے تو اس مشکل کو اور بڑھا دے یا تجھے دیکھ کے وہ ڈر جائے, وہ بھاگ جائے. ایسا نہیں, اگر تو پیشوا ہے, اگر تو رہبر ہے, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی بھی منصب پہ فائز ہے, چاہے رہبر ہے, کارکن ہے, یا کسی سماجی کام میں, یا کسی دینی جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے, اگر کوئی بھی اس کی طرف آتا ہے تو اسے مدارا, مہربانی. یہ مشہور ہے کہ جب نبی پاک کے پاس لوگ آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا, جیسے ایک شخص آیا تھا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی, تو مولا کل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اسے گلے لگایا اور اسے کہا حون علی, بڑی آسانی, آسان لے, کیوں تو سخت اس کو وہ کرنا چاہتا ہے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ لے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ پیش آ. میں کوئی راجہ نہیں ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, بلکہ میں تو رحمتوں کا نبی ہوں, میں رحمتن للعالمین ہے. لہذا اس طریقے سے انسان دوسروں کے ساتھ رفتار کرے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان الرفق لم یوضع علی شیء الا ذانہ, کہ اگر مدارا کسی کے ساتھ کرو گے تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ, کسی بھی معاشرے میں اگر مدارا اور مہربانی ہو تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, اس میں نکھار آتا ہے. وَلَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ, لیکن اگر کسی انسان سے اور کسی معاشرے سے, کسی منصب سے, کسی مقام سے اس رفق اور مہربانی اور مدارا کو چھین لیا جائے تو اس میں وہ شانیت, وہ منزلت ختم ہو جاتی ہے, وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھیکا رہ جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیے جو سختی کرتے ہیں, جو بالکل جن کے اندر وہ مدارا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے بیچارے, کچھ افراد کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ صرف سختی سے کام لیتے, چاہے گھر کا شوہر ہو, چاہے سماج میں کسی اہم منصب پہ فائز ہے, یا کوئی پیشوا بنا ہے, کوئی رہبر بنا ہے, یا کوئی عالم الدین ہے یا کوئی کسی اور سماجی یا فلاحی کاموں میں مصروف سرگرم رکن ہے، اگر سختی کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمان ہوا اللہ تعالیٰ کا نبی کے لیے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضاً، کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت تیرے اندر ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ لنت لہم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے ان کے لیے، لیکن یہ پروردگار کے فضل سے، پروردگار کی رحمت سے۔ ولو کنت فضاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ ترش رو ہوتے، آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے، بھاگ جاتے یہ لوگ۔ لہذا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان رحمت کے ساتھ، انسان مہربانی کے ساتھ، انسان اس چیز کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کرے، دوسروں کے ساتھ رفتار کرے کہ وہ مہربانی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ آئے شوق سے آئے اور اپنا سوال لے کے، اپنی مشکل لے کے، اپنی کوئی بھی جو مشکل ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ان کو درپیش ہے، وہ اس کے حل کے لیے آتے ہیں۔ لہذا امام اور مولا کائنات یہ اپنے کارکنوں سے چاہتے ہیں، یہ اپنے امتیوں اور ناصرین سے چاہتے ہیں امام وقت، کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، اپنے جو امتی ہیں، ان کے ساتھ مہربانی اور مدارا کے ساتھ ہمیشہ۔
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے نامے کے حصے کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں پروگرام کے اس حصے میں جس میں ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آج کی جو حکمت ہے وہ بھی درواقع ایک حصہ ہے اسی حکمت کا جو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی۔ اس میں امام علیہ السلام نے ایک خاص صفت کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ خداوند متعال نے یوں تو جتنے بھی صفات انسان کو عطا کیے ہیں ان میں کوئی بھی عبث نہیں ہے، ہر صفت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر غصہ بھی اگر نہ ہو تو انسان ظاہر ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی آبرو کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو، تو غصہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تب وہ مناسب نہیں ہے۔ مثلا آپ مظلوموں کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، نہیں، بلکہ غصے کی جگہ جو ہے وہ جنگ ہے، جو دشمن خدا ہے اس کے سامنے غصہ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں شرمندگی، جس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگر خداوند متعال کے مقابلے میں ہو تو واقعاً زینت ہے۔ انسان کو خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے، بندگان خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے۔ اگر کبھی انسان سے کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہاں پہ انسان کو واقعاً شرمندگی کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے، شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ درواقع یہی ہوتی ہے کہ انسان شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے خدا کے سامنے۔ لیکن ہر مقام پر یہ مناسب نہیں ہے، کم سے کم مردوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے۔ حیا کو خواتین کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے بہت اچھی چیز ہے حیا، لیکن مردوں کے لیے اس کو زینت نہیں بتایا گیا۔ لیکن خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر جگہ نہیں، بلکہ اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس مقام پر ہم اس کو استعمال کریں، کس مقام پر استعمال نہ کریں۔ اب پتہ چلا کہ آپ جو ہر جگہ شرما رہے ہیں تو ہر جگہ نہیں شرمایا جاتا، اس لیے کہ اگر انسان شرماتا ہے تو وہ بھی اپنی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کا حق جو ہے اس کو نہیں مل پاتا، وہ شرماتا رہ جاتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر مقام پر شرمانا مناسب نہیں ہے، ہر مقام پر حیا سے کام لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر کام لیا جائے۔ بس خدا کے سامنے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تقصیر ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس مقام پر واقعاً حیا سے کام لیا جائے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی حق ہے اس کو ہمیں لینا ہے، تو وہاں شرمندگی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ جرات کے ساتھ آگے آنا ہے اور اس حیا کو اس مقام پر ہمیں ترک کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے مہمان مزید اس کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں، مل کر دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: قرنت الہیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور اس کی ناامیدی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی حیا اور انسان کا محروم رہنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ڈر اور ناامیدی کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں گفتگو کی، لیکن اس پروگرام میں الحیاء بالحرمان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یعنی یہاں پر ارشاد اس طریقے سے ہے کہ قرنت الحیاء بالحرمان، کہ انسان کی جو حیا ہے، انسان کی شرم جو ہے، وہ انسان کے محروم رہنے سے ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ شرم کون سی شرم ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام میں ہمارے کے یہاں ایک اور مفہوم ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، کہ جو شرط ہے بہت سی جگہ پر انسان کی زندگی کے ملاقات کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عفت۔ اور ایک خاتون کی عفت کے اندر شرم ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ تو یہاں پر جب شرم ایک اہم رکن ہے، اچھی چیز ہے، تو یہیں پر آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان شرم کرے گا تو وہ محروم رہ جائے گا۔ تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شرم کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے سامنے کی یہ دو قسمیں ہیں کہ کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یعنی کسی غلط چیز کی بنا اس پر شرم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں حتیٰ کسی اچھی چیز کے ہو جانے سے۔ امام علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کسی اچھی چیز کی بنسبت شرم کر بیٹھے گا تو یہاں پر وہ انسان محروم رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک دن محنت کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مہینے کی جو اس کا محنتانہ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، تو یہاں پر ایک دن کام کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ آئیے فلاں کام کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ منفعت حاصل ہو جائے گی، یہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا، یہ سیلری آپ کو مل جائے گی، یہ اپرچونیٹی مل جائے گی، یہ اسکوپ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ لیکن نہیں، انسان کہہ دے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آخر یہ کام کیوں کروں، آخر یہ کام کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شرم وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس چیز کے لیے جائے گا نہیں آگے، جب اس چیز کو کرنے سے شرم کر جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ ملنے والا تھا، اس کے نتیجے میں جو اس تک کی ایک چیز پہنچنے والی تھی، اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے، اگر ایک خاتون شرم کر رہی ہے اس چیز سے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے اس لیے وہ کہیں پر نہیں جا رہی ہے، تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کوئی انسان اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ بہت اچھی شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک خاتون کے اندر عفت وجود میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لا حیاء فی الدین، کہ دینی مسائل کے اندر، دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، دینی سوال پوچھنے کے لیے انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان یہ شرم کر جائے کہ اگر میں جا کر پوچھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر ہنسیں، تو ایسے مسئلے میں کیا ہو جائے گا، یہ شرم ایسی شرم ہے کہ جس کا ضرر انسان تک کے پہنچتا ہے، اس کا نقصان انسان تک کے پہنچتا ہے، یہ اچھی شرم نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان شرم کرتا ہے کہ کہیں اگر میں نماز پڑھنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ نماز میں نے انسان اگر سر وقت نماز پڑھتا ہو اور ایک دن وہ سر وقت نماز بھول جائے، ایک دم سے اس کو نماز قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے یاد آئے، تو عام طور سے انسان کیا سوچتا ہے ذہن میں کہ اگر میں اس وقت نماز پڑھنے جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ لا حیاء فی الدین، دینی امور کے اندر کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فلاں مسئلہ میں پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہاں پر لا حیاء فی الدین, دینی کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ انسان کی ازدواجی زندگی کا ہو, چاہے وہ پرائیویٹ مسئلہ ہو, جا کر انسان کسی عالم شخص سے اس چیز کو پوچھے, کیونکہ لا حیاء فی الدین. تو لہٰذا اگر اچھی شرم ہے تو انسان کو کرنی چاہیے, لیکن غلط جگہ پہ شرم کرنے سے انسان محروم رہ جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین اکرام, نہج البلاغہ کی خدمت میں ہیں اور یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ نہج البلاغہ سے مخصوص ہے. شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. تینوں حصے, جو چاہے وہ خطبات کے حوالے سے ہو یا وہ مکتوبات کے حوالے سے ہو یا وہ حکم کا حصہ ہو, یہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ان سے اصول حاصل کر سکیں, اپنی زندگی کس طریقے سے بہتر بنا سکیں. ان چیزوں کو ہم اہل بیت اطہار, خاص طور پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم مرتب کر سکیں. ناظرین ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سے جو کچھ حاصل کریں پھر ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں, ان کے اوپر عمل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی سنیں اور سننے کے بعد ان کو ہم جو ہیں بس یہیں تک محدود رہ جائیں. ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی اگر ایسا ہوا کہ خالی ہم اس کو سنتے رہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فیملی
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.